والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. قال: باب قول الله: ونضعوا الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. به قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سب سے پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی: الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ حدیث حضرات محدثین کے یہاں حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے، یعنی ہر راوی نے اپنے مروی عنہ اور ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی روایت سنی. میں نے اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ سے سب سے پہلے یہ روایت سن 1387 میں بھی، اور اس کے بعد دوسرے سال جب مسلسلات 88 اس وقت بھی سنا. انہوں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی. آگے کی سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الفضل المبین فی المسلسل عن النبی الامین فی الحدیث المسلسل عن النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو رسالہ مسلسلات کے نام سے معروف ہے، اس میں دیکھی جا سکتی ہے. البتہ اس حدیث کے سلسلے میں دو چیزیں ذہن میں رہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ تسلسل جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں، بلکہ راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ تک ہی ہے. انہوں نے اپنے استاد عمر ابن دینار سے اور انہوں نے اپنے استاد ابو قاسم ابو قابوس مولا عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے اور انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے اور انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے پہلے یہ روایت نہیں سنی. وہ یہ تسلسل صرف حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ تک ہے. اور دوسرا حدیث کے جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھے گئے اس میں الراحمون یرحمهم الرحمن و تبارک و تعالی, اس میں لفظ تبارک و تعالی جو ہے وہ حدیث کا جز نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا نام مبارک جو آیا, کیونکہ اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور اس کے علو شان کے مناسب کوئی کلمہ اس کے ساتھ لگایا جائے, اس لیے لفظ تبارک و تعالی کا اضافہ کیا گیا ہے. چنانچہ اس روایت کو علامہ ابن جوزی نے اور علامہ سیوطی نے جہاں بیان کیا ہے وہاں یہ دونوں کلمے تبارک و تعالی کے ذکر نہیں کیے. اب آگے یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا. بخاری شریف جس کو ہم اسی نام سے جانتے پہچانتے ہیں اس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ, یہ اس کا پورا نام ہے. ہم عرفی اعتبار سے اس کو بخاری شریف کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں. یہ ہمارے یہاں نصاب کا جو آخری سال ہے جس میں حدیث پڑھائی جاتی ہے جس کو دورہ حدیث کہتے ہیں, ان میں جو کتابیں حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں ان میں سب سے مقدم یہی الجامع الصحیح ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ اسی کا آخری باب ہے, باب قول اللہ و ندع الموازین القسط لیوم القیامہ. اس کا پہلا باب باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور یہ اس کا آخری باب ہے. ہندوستانی نسخوں کے اندر 3866 ابواب ہیں, ان میں پہلا وہ اور یہ آخری ہے. اور کتاب کے جو عنوان ہیں وہ 83 ہیں ہندوستانی نسخے کے اندر. یہ جو آخری باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو عنوان ہے جس کو ترجمۃ الباب کے نام سے ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں, اس باب کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سلسلے میں ویسے عام طور پر بخاری شریف کے جو شرح ہیں وہ تو یہی بتلاتے ہیں اس باب کا مقصد جو ہے وہ ترازو اور اسی طریقے سے وزن اعمال کو ثابت کرنا ہے. اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو رکھیں گے اور اس ترازو کے ذریعے سے اعمال کو ناپا اور تولا جائے گا, یہ ایک حقیقت ہے اور یہی معنی اور مفہوم مراد لیا گیا ہے. اور یہی عقیدہ ہم اہل سنت والجماعت اہل حق کی جماعت کا ہے, اسی کو ثابت کرنے اور بتلانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے. قدیم زمانے میں اسلام کے ابتدائی دور میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں کچھ لوگ اور خاص طور پر خلفائے عباسیہ کے دور میں جب یونانی علوم فلسفہ اور منطق کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو عام ہوا, اس کی وجہ سے لوگوں کے دل و دماغ پر اقلیت کا غلبہ آیا اور وہ دین کے مسائل اور احکام اور عقائد کو عقلی ترازو سے جانچنے اور پرکھنے لگے۔ ایک جماعت ایسی اسلام کے اندر پیدا ہوئی جو مسائل اور احکام اور عقائد قرآن اور حدیث کے نصوص سے ثابت تھے اور وہی ان کے دلائل ہیں، اس کے بعد کسی دوسری دلیل کی یا کسی جانچ پرکھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن وہ لوگ ان سارے احکامات کو اور ان عقائد کو اور مسائل کو جو قرآن اور حدیث کے نصوص سے ثابت ہوا کرتے تھے اپنی اخلاقی ترازو سے بھی جانچنے کی پرکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور جو مسئلہ یا جو عقیدہ اس کے مطابق پورا نہ اترتا اس میں کوئی تاویل کرتے یا انکار کر دیتے تھے۔ یہ مسئلہ جو ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو رکھیں گے اور اس میں اعمال کو ناپا اور تولا جائے گا، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ہاں مسلم ہے۔ قرآن اور حدیث کے نصوص صاف صاف اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ جماعت جس کو معتزلہ کی جماعت کہا جاتا ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ اعمال جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تولا جائے گا اور ترازو میں رکھا جائے گا، تو انہوں نے اپنی عقل سے اس مسئلے کو جانچنے کی کوشش کی، کہا کہ اعمال تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ خود اپنی ذات سے قائم بھی۔ قدیم زمانے میں فلسفہ اور منطق کے جو علوم پڑھائے جاتے تھے ان میں جو چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں پائی جاتی ہیں ان کو مختلف اجناس پر تقسیم کیا گیا تھا، ان میں دو جنسیں عالی، ایک تو جوہر اور دوسرا عرض۔ جوہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو خود قائم ہے، اس کے وجود میں وہ کسی دوسرے کی محتاج نہیں، جیسے یہ مائی کی ہمارے سامنے، مائی خود اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہے، یہ جو ہے شیشے کا یہ ہے بنا ہوا وزن رکھنے کے لیے، وہ اپنی ذات سے خود قائم ہے، اور ساری جتنی چیزیں عموماً جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کو یہ لوگ جوہر کہتے ہیں، جو اپنے قائم اور موجود ہونے میں کسی کا تابع اور محتاج نہیں۔ اور دوسری چیز وہ ہے جو اپنے قائم اور موجود ہونے میں دوسرے کی محتاج ہے، جیسے یہ ڈیسک ہے، ڈیسک۔ اب یہ ڈیسک ہے وہ لمبا بھی ہے، چوڑا بھی ہے، اونچا بھی ہے، یہ لمبائی ظاہر ہے ڈیسک کی، یہ لمبائی ایک حقیقت ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں لمبائی کس کو کہتے ہیں، چوڑائی کس کو کہتے ہیں، لیکن یہ لمبائی اور چوڑائی ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود الگ سے قائم نہیں ہے، بلکہ وہ کسی نہ کسی چیز کے اندر پائی جائے گی۔ ڈیسک ہے، کتاب ہے، بھائی یہ کتاب کی لمبائی ہے، یہ اس کی چوڑائی ہے، کوئی گہری چیز ہے کہ اس کی گہرائی ہے، یہ لمبائی، چوڑائی، گہرائی، یہ ساری چیزیں اس کو عرض کہتے ہیں، وہ خود الگ سے ان کا وجود نہیں ہے بلکہ وہ اپنے موجود ہونے میں دوسری چیزوں کی محتاج ہے۔ ایسی تمام چیزوں کو ان کے یہاں آراز کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات معتزلہ یوں کہتے ہیں کہ یہ اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں یہ اعمال بھی اپنی ذات سے خود قائم نہیں ہیں، بلکہ ان کا وجود تابع ہے کس کے؟ انسان کے۔ مثلاً ہم اور آپ نماز پڑھیں گے، نماز ایک عمل ہے، اب یہ نماز چند اعمال کے مجموعے کا نام ہے، آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، قیام کریں گے، قرات کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، یہ نماز جن چند اعمال کے مجموعے کو کہا گیا وہ الگ سے پائے نہیں جاتے، بلکہ یہ کوئی بھی انسان جب اس نماز والے عمل کو کرے گا تو وہ نماز اس انسان کے ساتھ کیا ہوگی؟ قائم ہوگی۔ एक आदमी नमाजी नमाज पढ़ रहा है, क्या आप ये कर सकते हैं कि उसकी नमाज को उसके अलग करके बताएं कि ये नमाजी और ये उसकी नमाज अलग? नहीं, नमाज तो उसके साथ लगी हुई है, ताब है। गोया नमाज का अपना कोई अलग वजूद नहीं है। इसी तरीके से सारी चीज, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे बोल जो है, मेरे बोलों का कोई अलग वजूद नहीं है, ये बोल मेरे साथ कायम है, मैं खुद मेरा अपना एक अलग वजूद है। तो बहरहाल ऐसी तमाम चीज़ों को इनके यहाँ क्या कहते हैं, आरा। इंसान जितने भी काम करता है उसके सारे आमाल जो हैं वो ऐसे ही, उनका अलग से कोई वजूद नहीं। भाई किसी ने रोज़ा रखा तो क्या शाम को उसका रोज़ा कोई अलग पैकेट में बंद होकर के अलग आ जाएगा, ये उसका रोज़ा है जो उसने रखा था? या किसी ने नमाज पढ़ी तो उसकी पढ़ी हुई नमाज, नमाज से फारिग होने के बाद कोई अलग से नज़र आएगी कि भाई ये उसकी नमाज है, चलो उसको अब क्या कर दिया जाए, महफूज कर दिया? नहीं, वो तो उसके साथ कायम थी। तो यह आराज का मतलब यह है कि इनका अपना कोई अलग वजूद नहीं है। जब अलग वजूद ही नहीं है तो इनको तोलेंगे कैसे? इंसान है, इंसान का तो अपना अलग वजूद है, उसको आप तोल सकते हैं, लेकिन इस इंसान के अंदर उससे जो आमाल सादिर होते हैं वो अलग से हैं, तो उनको कैसे तोला जा सकता है? इसी तरीके से वो ये भी कहते हैं कि ये आमाल जो है शयान फशयान, यानी धीरे धीरे वजूद में आते हैं। जैसे कि आप नमाज पढ़ेंगे तो आप नमाज शुरू करेंगे तकबीर तहरीमा से, फिर आप जो है किरात करेंगे, रुकू करेंगे, सद्दा करेंगे, गोया आप दो रकात अदा करते हैं, 5-7 मिनट के बाद आपका यह अमल, नमाज वाला अमल मुकम्मल होगा। शुरू हुआ कहाँ से? तकबीर तहरीमा से, ख़त्म हुआ सलाम के ऊपर। अब ये शुरू, जब तकबीर तहरीमा मैंने कही ख़त्म हो गई, अब मैं आगे बढ़ा, तकबीर तहरीमा के बाद तो मैं तावुज पढ़ूंगा, औज़ु बिल्लाह पढ़ूंगा, औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया, अब आगे जब बढ़ा बिस्मिल्लाह की तरफ, ये औज़ु बिल्लाह वजूद में आकर क्या हो गई? कहीं नज़र तो आती नहीं, समझाए क्या नहीं, वो वजूद में आती जाती है और ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई, है ही नहीं तो अब तोलेंगे कहाँ से? ये ऐसी अकली दलीलें कायम करके वो लोग गोया यूँ कहते हैं कि ये जो आमाल तोले जाएंगे, ये जो कुरान और हदीस में आता है तराजू और तोलना, तो उसका हकीकी माना मुराद नहीं है, बल्कि उससे मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज इंसाफ से काम लेंगे। इंसाफ से काम लेने को ताबीर किया गया, कैसे? तोलने से। कभी ऐसा होता है कि कोई मफहूम अदा करने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल, जैसे बोलते हैं जैद शेर, तो जैद का मुंग शेर जैसा है क्या हो? नहीं, यहाँ गोया जैद की बहादुरी को ताबीर किया गया, कैसे? शेर से। शेर बोलकर उसका हकीकी माना मुराद नहीं लिया गया, बल्कि शेर की बहादुरी जो उसका एक खास वस्फ है वो जैद के लिए साबित किया गया। इसी को इनकी इस्तेलाह में कहते हैं माने मजाज। अब कुरान और हदीस में जहाँ तराजू का तस्किरा आया या आमाल के तोलने का तस्किरा आया, तो यहाँ बाकायदा तराजू जैसी हम दुनिया में देखते हैं कि तो उसका कांटा होता है, पलड़े होते हैं, वो तराजू मुराद नहीं, बल्कि वो यूँ कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक तआला क़यामत के रोज़ क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे। वे अल्लाह तआला क़यामत के रोज़ इंसाफ से जो फैसला करेंगे, अल्लाह तबारक तआला के उस अदल को, इंसाफ को गोया ताबीर करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए, कौन से? तराजू और वज़न के। वरना हकीकी तराजू वहाँ कोई कायम नहीं की जाएगी, वहाँ कोई जो है आमाल को पलड़ों में रख के तोला नहीं जाएगा, वो ये कहते हैं कौन? ये गोया उसका माने मजाजी मुराद लिया। और वहाँ चूँकि आमाल तो ऐसी चीज़ है ही नहीं जो तोली जा सके, اس لیے لا محالہ ہمیں یہی مطلب لینا پڑے گا. ایک لفظ جب کسی جگہ استعمال کیا جائے اور وہ مراد لیا نہ جا سکتا ہو تو پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے, جیسے میں نے کہا زید شیر ہے, تو زید شیر تو ہے نہیں, تو وہاں شیر ہے کا کیا مطلب ہے؟ بہادری کا معنی مراد لیا جائے. تو ایسے وہ بھی یہی کہتے ہیں, گویا انہوں نے اعمال کے اس آراز ہونے والے پہلو کو سامنے رکھ کر کے یہ قرآن اور حدیث میں ترازو کا جو لفظ آیا, اعمال کے تولنے کا جو تذکرہ آیا, ان ساری چیزوں کا انکار کیا اور یوں کہا کہ یہ ساری آیتیں یہ ساری حدیثیں اس کا مطلب کوئی حقیقی معنی میں ترازو ہوگی اور اس میں اعمال رکھ کر تولے جائیں گے, یہ نہیں, بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے. ایک بات تو یہ, دوسری ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں, کس تولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, آپ دس آدمیوں کا کہ اعمال کو تولا اس لیے جائے گا, کون آگے بڑھا ہوا ہے کون پیچھے ہے اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کو یہ سی چیزیں پہلے سے معلوم ہے, جب معلوم ہے تو اس کو کیا ضرورت پیش آئی تولنے کی. یہ دو عقلی دلیلیں انہوں نے اس سلسلے میں پیش کی. یہ ان کا گویا وہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کون معتزلہ, اس عقیدے کے اعتبار سے وہ یوں کہتے ہیں کہ باقاعدہ کوئی ترازو قیامت کے روز ہوگی نہیں اور اعمال باقاعدہ جیسے چیز رکھی جاتی ہے ترازو میں اور تولی جاتی اس طرح تولے نہیں جائیں گے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لیں گے. جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نہیں, باقاعدہ قیامت کے روز کیا ہوگی, ترازو ہوگی اور اس ترازو میں اعمال کو اب کیا تولا جائے گا. اہل سنت و جماعت ترازو کو مانتے ہیں کہ اس کے باقاعدہ پلڑے ہوں گے کانٹا ہوگا اور اسی طریقے سے اعمال کو اس کے ذریعے سے کیا کیا جائے گا, اس کی مقدار اعمال کی معلوم کی جائے گی. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ مراد اس سے انصاف ہے. اب یہ گویا اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب جو آخری باب قائم کیا, چونکہ یہ باب جس کتاب کا ہے یعنی کتاب کا جو آخری عنوان آخری کتاب کتاب التوحید, تو ویسے تو عام نسخے جو ہیں یہ نصفی کا نسخہ اس کے اندر کتاب التوحید ہی ہے اور اکثر نسخے بخاری شریف کے اسی طرح ہیں, البتہ مستملی کی جو روایت ہے اس میں کتاب التوحید ہے ورد علی الجہمیت وغیرہ, کہ یہ کتاب توحید کے بیان میں اور جہمیہ ایک فرقہ ہے اور اس جیسے دوسرے فرقوں کے ان کے غلط عقائد کو رد کرنے کے لیے قائم کیا ہے. تو بہرحال یہ کتاب التوحید ہی کا ایک باب ہے اور کتاب التوحید کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بیان کرنے کے لیے قائم کیا ہے, یعنی اس کو بیان لیا ہے کتاب کے اندر. اور یہاں توحید سے مراد اہل سنت والجماعت کی توحید, یہ جہمیہ جن پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل توحید کہتے تھے. دنیا میں ایک عجیب جو ہے یہ کیا ہے تعجب کی چیز یہ رہی, ہر زمانے کے اندر جو برکسن یہاں نام زنگی کافور یا فارسی میں آپ نے پڑھا ہوگا, پہلے زمانے میں سیاہ حبشی غلام ہوا کرتے تھے, عام طور پر ان کا نام کافور رکھتے تھے, وہ کالا ہوتا تھا اور کافور ہوتا ہے سفید. تو اب یہ جہمیہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اہل توحید کہتے تھے. وہ ان کی توحید کا مطلب کیا, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم نہیں کرتے. وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو اگر مانا جائے گا تو جتنی صفتیں مانی جائے گی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے یہ صفات بھی کیا ہو جائے گی قدیم, اور کئی خداؤں کا ماننا لازم آئے گا اور یہ چیز توحید کے خلاف ہے, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی انکار کرتے تھے. یہاں امام بخاری کتاب التوحید میں جس توحید کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کی توحید, یعنی خالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں بلکہ اس کی صفات کو بھی. اور اللہ کی صفات میں دو قسم کی صفتیں ہیں، صفات ذات، صفات افعال، اور یہ وزن اعمال جو ہے وہ صفات اعمال. بارہ میں کہنے جا رہا تھا کہ یہ جہمیاں اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے کے مبتدئین اپنے آپ کو اہل سننا کہتے ہیں، وہی برقسن یہ نام زندگی کا. تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی وہ جس توحید کو توحید سمجھتے تھے، ان کی مظلومہ توحید کو کیا کرنا چاہتے ہیں، رد کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے توحید کا جو مفہوم مراد لیا اور اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا. ارے بھائی، کسی چیز کو جب آپ ثابت کریں گے تو وہ ذات اور صفات ہی کے ذریعے سے اس ثابت کیا جائے گا. تو اب خالی اللہ کی ذات کو تسلیم کرو اور صفات کا انکار کرو، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے. دوبارہ یہ باب جو اسی لیے قائم کیا، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ قیامت کے روز ترازو ہوگی، باقاعدہ ترازو، جیسے دنیا میں ترازو ہوتی ہے، اس کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں ہر چیز کی، ترازو کی. جیسے آج کل تو نئے دور میں جو ہے خالی دو پلڑے والی بات رہی نہیں، لیکن ہے ترازو ہر چیز ناپنے کی چیزیں. تو بہرحال قیامت کے روز باقاعدہ ترازو ہوگی، اور اس کے ذریعے سے اعمال کو ناپا اور اس کی مقدار کو معلوم کیا جائے گا. اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، اور اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے سے قائم کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ اس سلسلے میں عنوان قائم کیا، باب و قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم رکھیں گے، قائم کریں گے انصاف کی ترازویں قیامت کے روز. چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا یہ صفات والا مسئلہ جو ہے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عقیدے کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوا کرتا ہے. یہ پوری کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ہر باب کے شروع میں ایک یا چند آیتیں پیش کی، تاکہ جس عقیدے کو وہ بتلانا چاہتے ہیں یا مبتدئین کے جس گمراہ عقیدے کی تردید کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دلیل قطعی پیش کی جائے. تو یہاں یہی آیت، ویسے تو یہ میزان یعنی ترازو کو ثابت کرنے والی بہت ساری آیتیں قرآن پاک میں ہیں، ان میں سے یہ ایک آیت جو سورہ انبیاء میں ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وَنَدَوُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قائم کریں گے، رکھیں گے انصاف کی ترازویں قیامت کے دن. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال، ان کی بات، اور یہ قَوْلَهُمْ يُوزَنُ جو ہے یہاں نسخہ یہی ہے، اور قابیسی کا جو نسخہ ہے اس میں وَأَقْوَالُهُمْ تُوزَنُ، یعنی ان کی باتیں بھی، اعمال بھی تولے جائیں گے، باتیں بھی تولی جائیں گی. دیکھو یہاں اس نسخے میں اعمال کو جمع لائے، چونکہ اعمال کے جو نکلنے کی اور اعمال کے وجود میں آنے کے جو یہ ہیں اعضاء، وہ کئی ہیں. ایک عمل جو ہے آنکھ کا، آنکھ دیکھتی ہے، ایک عمل کان کا، کان سنتا ہے، ایک عمل ہاتھ کا، ہاتھ کسی چیز کو پکڑتا ہے، ایک عمل پاؤں کا. تو چونکہ یہ اعمال کے مصادر یعنی اعمال کے وجود میں آنے والے اعمال جہاں سے وجود میں آتے ہیں وہ اعضاء کئی ہیں، اس لیے سیلا کائی کا لائے، جمع کا لائے. وہ اعمال ہوں انا اعمال بنی آدم، وہ قول ہوں یوزر، لفظ قول کو اس لیے واحد لائے کہ قول کا مصدر یعنی بات کے وجود میں آنے کی جگہ کون ہے، زبان، وہاں سے، اور زبان ایک ہے اس لیے اس کو واحد لائے. اگرچہ جن نسخوں میں جمع لائے ہیں تو چونکہ اقوال اپنی تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، اس لیے جمع کو بھی لایا جا سکتا ہے. بہرحال یہ قول جو ہے وہ بھی ایک عمل ہے, کس کا؟ زبان کا. اور آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور عادت, کہ وہ جب کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کوئی عنوان قائم کرتے ہیں اور انہوں نے اس عنوان کے متعلق کوئی صحیح روایت ان کی شرط کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر اس میں کچھ اضافہ کر دیتے ہیں. انّا اعمال بنی آدم, انسانوں کے اعمال. اب اعمال صراحتاً لفظ عمل کو جو ہے تولنے والا تولنا جائے گا, اس کی کوئی روایت صریح امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں تھی تو انہوں نے ساتھ میں جوڑ دیا وَقَوْلَهُمْ یوزر. اور آگے کلمت آنے لا رہے ہیں, اس میں ثقیلت آنے فی المیزان, دو کلمے ایسے ہیں جو ترازو میں بھائی معلوم ہوا, یہ کلمے جو زبان سے نکلے ہیں تولے جائیں. اور چونکہ یہ قول یہ عمل ہے, کس کا؟ زبان کا. تو جب زبان کے عمل کو تولا جائے گا تو دوسرے اعضاء کے عمل کو بھی تولا جائے گا. اس طرح وہ یہ اعمال بنی آدم جس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص انداز ہے. تو بہرحال یہ دوسری بات یہ ہے وانہ اعمال بنی آدم, یہ کہ بھائی موازی ترازو جو قائم کریں گے تو ویسے اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ باقاعدہ ترازو ہوگی اور ترازو کے ذریعے سے اعمال کی مقدار کو معلوم کیا جائے گا. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس کیفیت کی تعین کے سلسلے میں خود اہل حق یعنی اعمال کو تولنے کی شکل کیا ہوگی, تو اس سلسلے میں خود اہل حق کے اندر تین گروہ پیدا ہو گئے. ایک جماعت جس کو محی السنہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے, وہ تو یوں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اعمال یعنی عمل کرنے والے بندے جو ہیں ان کو کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا, لیکن ان میں بھی وزن آئے گا کائی کی وجہ سے؟ اعمال کی وجہ سے. اصل تو ان کے اندر وزن کو پیدا کرنے والی یا ان کو ہلکا بنانے والی چیز ان کے اعمال ہی ہیں, مگر تولنے کے لیے ان کو رکھا جائے گا. تو بہرحال وہ یوں کہتے ہیں کہ اعمال کیسے کیے ان کو رکھے. وہی جو اشکال پیش آیا تھا کس کو؟ معتزلہ کو. اور جس اشکال کی وجہ سے انہوں نے سرے سے ترازو اور تولنے کا انکار کر دیا تھا, پہلے سنت و جماعت نے اس کا انکار تو نہیں کیا لیکن البتہ اس کے تولنے کی تعبیر کے لیے یہ شکل اختیار کی کہ اصحاب اعمال کو. لیکن حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب اعمال تولے جائیں گے, یہ قول ذکر تو کیا ہے علامہ محی السنہ بغوی اور حافظ ابن کثیر نے, لیکن بڑی تحقیق تفتیش کے بعد بھی اس کا قائل کون ہے یہ پتہ نہیں چل پایا. بہرحال جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اعمال والوں کو تولا جائے گا, انہوں نے دو دلیلیں پیش کی. ایک دلیل تو بخاری شریفی کی کتاب و تفسیر میں سورہ کہف میں جو قرآن پاک کے آخر لا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, اس آیت کے ماتحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک آدمی کو جو لمبا تونگا ہوگا اور بھاری بھرکم اس کو لائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. معلوم ہوا خود اسی کو ترازو کے اندر رکھا جائے گا. اور دوسری دلیل اس سلسلے میں مسند احمد اور امام بخاری کی الادب المفرد میں وہ واقعہ ایک سفر کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کی لکڑی لینے کے لیے ایک پیلو کے درخت کے اوپر چڑھے, اس درمیان کچھ ہوا چلی, ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان کی لنگی کا جو ہے کچھ وہ ان کی پنڈلیوں پر سے ہٹ گئی, ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں لوگوں کو نظر آئی, ان پنڈلیوں کے پتلے پن کو دیکھ کر بے اختیار حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ہنسی آ گئی. تو یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما اثقل فی المیزان من احد، کہ ان کی یہ ٹانگیں جن کے پتلے پن کو دیکھ کر تم بے اختیار ہنس رہے ہو، نہ ان کو جو ہے معمولی نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال تولنے کی ترازو میں یہ ٹانگیں جو ہے وہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں ہی کو اصحاب اعمال کو تولا جائے گا، جو لوگ اصحاب اعمال کے تولنے کے قائل ہیں وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے اس سلسلے کے اندر جو قول ہے وہ یہ ہے، دوسری ایک جماعت جو ہے وہ اس طرف گئی ہے جس میں علامہ ابن فورق ہے، امام الحرمین ہیں، اور جو ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی نے جمہور کا یہی قول بیان کیا ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ عامۃ المفسرین کا یہی قول بتلاتے ہیں کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے، یعنی جن رجسٹروں میں اعمال کو لکھا جاتا ہے ان کو تولا جائے گا۔ اب ان رجسٹروں میں وزن جو آئے گا وہ کائی کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، لیکن تولا ان رجسٹروں کو، اب رجسٹروں کا تولنا سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مستدرک کے حاکم میں اس طرح کی ہے کہ صحائف اعمال کو تولا جائے گا، اور جو لوگ یہ رجسٹر اور صحائف یعنی جن کاغذوں کے اندر یہ اعمال لکھے گئے ہیں ان کو تولا جائے گا۔ ان کی ایک دلیل حدیث بطاقہ ہے، یہ حدیث بطاقہ جو ہے وہ یہ جس کے اندر یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے امت میں سے، امت محمدیہ میں سے ایک آدمی کو برسر محشر بلائیں گے اور اس کے اعمال کے 99 رجسٹر ہوں گے، ہر رجسٹر اتنا بڑا کہ اس کی حد نگاہ تک پہنچنے والا، اور جو ہے وہ اس کو سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے۔ باری تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کیا میرے اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، یعنی کوئی گناہ تو نے نہ کیا ہو اور اندر لکھ دیا ہو ایسا کا، نہ ایسا تو نہیں ہوا، اور کیا تجھے ان چیزوں کا اقرار ہے، یعنی تو مانتا ہے نا کہ تو نے یہ سب گناہ کیے؟ کہاں کا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے کہ مجھ سے بھول ہو گئی؟ کا کوئی بہانہ ہے، کوئی عذر نہیں۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو ہمارے یہاں کوئی ناانصافی نہیں ہوتی، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا، اور اس کو کہیں گے جا جہاں اعمال تلتے ہیں ترازو کے پاس، وہاں جا کر کے تو اپنے اعمال یہ پرچی ایک ترازو پلڑے میں رکھے ہو، اور اسے پلڑے کے اندر وہ رجسٹر عرض کرے گا باری تعالیٰ ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہے، میں جا کے بھی کیا کروں گا؟ باری تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ہمارے یہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی، جاؤ تلواؤ۔ چنانچہ اس کو وہاں پہنچایا جائے گا، اور ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر جو حد نگاہ تک بڑے تھے گناہوں سے بھرے ہوئے، اور دوسرے پلڑے میں وہ پرچی رکھی جائے گی، وہ پرچی والا پلڑا جس میں کلمہ شہادت ہے وہ جھگ جائے گا، اور وہ اٹھ کر کے گویا رجسٹر اڑ جائیں گے، اور گویا اس کے لیے نجات کا فیصلہ کر لیا۔ بتلا یہاں بتلانا یہ ہے کہ دیکھو ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، اور ایک پلڑے معلوم ہوا کہ کیا تولا جائے گا، صحائف جن رجسٹروں میں اعمال لکھے گئے ہیں وہ تولے جائیں گے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اور ایک تیسری جماعت ہے جس میں امام احمد ابن حنبل ہیں، علی ابن مدینی ہیں، اور اسی طریقے سے ابو ذر رازی ہیں، ابو حاتم رازی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی گروہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خود ان اعمال کو، یہ اعمال جو کیے ہیں نا، ان اعمال ہی کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ اب پھر وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہی جو ان کو پیدا ہوا تھا، وہ تو نظر آتے نہیں، کیسے رکھے جائیں گے؟ تو اس کا ایک جواب دیا ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ دیکھو عالم جو ہے دنیا یہ عالم تین ہے، ایک تو عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت. ہر ہر عالم کا حکم الگ ہے، جو چیز یہاں ہے اس کا الگ وہاں الگ. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کی مختلف اقلیمیں ہیں اور ہر اقلیم کا حکم الگ ہے. اس وقت ہمارے یہاں رات ہے، وہاں امریکہ کے اندر اس وقت دن ہے. ہمارے یہاں گرمی ہے، افریقہ میں کیا ہے؟ سردی ہے. تو گویا ایک دنیا کے الگ الگ اقلیموں کا ایک حکم نہیں الگ الگ ہے، یہ عالموں کا ایک حکم کیسے ہوگا؟ ایک چیز دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ نظر نہ آتی ہو، تولے جانے کے قابل سمجھی نہ جاتی ہو، لیکن عالم آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کے مناسب کو شکل عطا فرمائیں اور اس کے ذریعے سے اس کو باقاعدہ ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے. چنانچہ انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھو، ایک تو یہ چیزیں ہیں، یہ ڈیسک ہے، یہ مائک ہے، یہ بجلی ہے، ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خارج خالی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے جو ہے قوت خیالیہ میں، ہمارے دماغ میں بھی ہے نا، مائک ہے، ڈیسک ہے، پنکھا ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ کتابیں، یہ جتنا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہماری اس میں ہے، تصور میں، قوت خیالیہ میں بھی. یہاں اس کا جسم ہے اور وہاں جسم نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ایک عالم میں ایک چیز کا جسم ہو، دوسرے عالم میں نہ ہو، یا دنیا میں ان اعمال کا کوئی جسم نہ ہو لیکن آخرت میں ہو، یہ ہو سکتا ہے. اور روایتوں سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، کل کو قیامت کے جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد جو ہے موت کو میڈے کی شکل میں لا کر باقاعدہ آواز دی جائے گی، اے جنتی ہو تو جنتی ایک دم متوجہ ہوں گے، اے جہنمی ہو جہنمی متوجہ ہوں گے، اور ان کو بتا کر پوچھا جائے گا، اس کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں، یہ تو موت ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھا ہے. حالانکہ اس موت کو وہاں ان کے سامنے مینڈے کی شکل میں لایا ہے، عالم اس آدم کے اندر اس کی ایک شکل ہے، اور پھر باقاعدہ اس کو ذبح کر کے ختم کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا اب کسی کو موت آنے والی نہیں ہے. تو بہرحال ایک مثال دے کر بتلانا چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو یہاں دنیا میں کوئی شکل و صورت نہ ہو، جسم نہ ہو، لیکن آخرت کے اندر ہو اور اس کے ذریعے سے اس کو تولا جائے. اور آج کل تو یہ سائنس نے جو ترقی کی ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں جن کا کوئی جسم نہیں ہے وہ بھی کیا ہیں، تولی جاتی ہیں. گرمی اور سردی کو ناپا جاتا ہے، آدمی کی طاقت ناپی جاتی ہے، یہ بجلی کا پاور جو ہے وہ ناپا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جن کا کوئی جسم نہیں ہے. اس لیے کسی زمانے میں یہ چیز جو ہے اشکال کے قابل ہو اور لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن آج کل تو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر کے اس آیت کے ذریعے سے، اور ساتھ ہی اب امام بخاری کہتے ہیں ان اعمال، امام بخاری بھی گویا اہل سنت والجماعت کے اس گروہ میں ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اعمال تو لے جائیں گے. اسی لیے انہوں نے یہ کہا ورنہ اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، اور جو ہے وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت یہ بھی ہے، کوئی لفظ جب آتا ہے تو اس کی لغوی تحقیق بھی پیش کرتے ہیں، اور اسی مادے سے کوئی اور لفظ اسی طرح کا قرآن میں ہو تو مزید وضاحت کے لیے، سمجھانے کے لیے اس کو بھی لاتے ہیں. یہاں امام مجاہد ابن جبر جو تابعین میں سے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور ائمہ تفسیر میں سے ہیں، ان کا مقولہ نقل کیا کہ رومی زبان میں قسطاس انصاف کو کہتے ہیں. ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائد. اب قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے. یہاں قسط کی تحقیق کے سلسلے میں ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ قسط قاف کے جو ہے کسرے کے ساتھ زیر کے ساتھ ہو تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے انصاف کا، اور قسط اگر قاف کے فتح کے ساتھ ہو تو وہ ظلم اور جور کے معنی میں آتا ہے. اب پھر اسی کو جب باب افعال میں لے جائیں گے قسط یا قصد کو, تو باب افعال کے دو خاصے جو ہیں آپ نے پڑھے ہوں گے. ایک خاصیت تو باب افعال کی یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے لیے آتا ہے, کیا کہتے ہیں, نہیں, سلب ماخذ کے لیے آتا ہے. یعنی جس مادے کو آپ لے گئے ہیں باب افعال کے اندر, اس مادے کو کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے مرید بولتے ہیں نا, تو اراد یرید جو ہے, تو گویا یہ مرید اپنے ارادے کو سلب کر لیتا ہے شیخ کے سامنے. خیر, تو بہرحال یہاں اقصد, تو اگر یہ قاف کے فتح والا ہے تو گویا سارا مسلوب ظلم والجور, کہ گویا باب افعال میں لے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس میں ظلم اور جور نہیں رہا, یعنی وہ انصاف والا ہو گیا. اور اگر باب افعال کی ایک خاصیت یہ بھی ہے, وہ سیرورت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے, تو یہ قسط باب کے قاف کے قصرے کے ساتھ مانا جائے تو سیرورت والا معاملہ مانا لیں گے. جیسے البنت ناقۃ, البنت المرأۃ, اور اسی طریقے سے کہ بھائی اونٹنی جو ہے وہ دودھ دینے والی ہے, سارت ناقۃ ذات لبن, اسی طریقے سے اقصد یعنی وہ انصاف والا ہو گیا. یہ سیرورت والا معنی اگر انصاف والے لے جائیں تو. دونوں صورتوں میں بہرحال یہ مقصد یا عادل کے معنی میں آئے گا. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت پیش کی ہے, چنانچہ یہاں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلمتان حبیبتان الرحمن, کہ دو کلمے اللہ رحمان کو جو ہیں وہ بڑے محبوب ہیں رحمان کی نگاہوں میں. حبیب فعیل کے وزن پر ہے, اور فعیل کا وزن جو ہے کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے, کبھی فاعل کے. یہاں تینوں جگہ پر فعیل کا وزن لائے ہیں, حبیبتان, خفیفتان اور ثقیلتان, لیکن پہلی جگہ پر حبیبتان ہے, حبیب بمانا محبوب, اور وہاں خفیف اور ثقیل میں یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے. یہ دو کلمے رحمان کے نزدیک محبوب ہیں اور زبان کے اوپر ہلکے ہیں اور میزان کے اندر بھاری ہیں. بس یہ ثقیلتان فی المیزان جو کہا, اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ ترازو میں رکھیں گے, تولے جائیں گے, تبھی تو اس کو کیا کہیں گے ہم کہ وہ وزنی ہے, اس سے ان کا اعمال کا تولا جانا ثابت ہوتا ہے. اور یہ دونوں کلمے کیا ہیں, سبحان اللہ و بحمدی, سبحان اللہ العظیم. بہرحال یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ علمی بحثوں میں اصل جو سبق ہے وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, اور وہ سبق یہ ہے کہ بھئی دیکھو کل کو قیامت میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے, جس کا پلڑا وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوگا. تو اعمال کے اندر وزن کیسے آتا ہے, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا آخری باب میں اس روایت کو لا کر, جو پہلا باب تھا جس میں وہ روایت لائے تھے انما الاعمال بالنیات, اور اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وزن جو ہے اخلاص سے آتا ہے, اور خالی اخلاص نہیں, اخلاص کے ساتھ صدق یعنی اتباع. ہر عمل کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں, ایک تو اس عمل کو خالص اللہ کی ذات کے لیے انجام دیا جائے, کیسا ہی اچھا عمل ہو اگر آدمی کسی دوسرے کے لیے اس کو انجام دیتا ہے تو اس پر کوئی ثواب نہیں. جیسا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت, کل کو قیامت میں تین آدمی حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے, ان میں ایک شہید ہوگا, ایک جو ہے قاری ہوگا, اور ایک سخی ہوگا. ان نے بڑے بڑے اعمال کیے تھے لیکن چونکہ وہ اللہ کے واسطے نہیں تھے, اس لیے ان پر ثواب تو کیا ملتا, الٹا ان کو جہنم میں ڈالا گیا. تو اخلاص ضروری ہے, اور اخلاص کے ساتھ ساتھ صدق, جس کو اتباع سے ثابت کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی عمل کتنے ہی اخلاص سے کیا جائے لیکن طریقہ وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے, تو پھر وہ بھی قابل قبول نہیں. تو گویا خالص اللہ کے لیے انجام دیا جانا چاہیے, اور طریقہ وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، گویا ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں انہی دو چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم، اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العزم الكثير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اللهم يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائزين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين، يا كاشف الكرب يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے دربدر فرما. گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو یہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب، محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ان سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما. تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ گناہوں کی عادتیں عافیت کے ساتھ چھڑا دے. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اللہ تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، کفر و شرک سے، شقاق و نفاق سے، عجب سے، کبر سے، خودبینی اور خود پسندی سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، بخل سے، شوق سے، شہوت سے، غضب سے، ریا اور سمعا سے، حفظ اور طمع سے، سوال و اشراف نفس سے، دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے، اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، ایمان و یقین سے، اسلام و طاعت سے، تقوی و طہارت سے، اخلاص و للہیت سے، زہد و ورا سے، تسلیم و رضا سے، صبر و شکر سے، عفت و عصمت سے، جود و سخا سے، تواضع و انصاری سے، تیری ذات عالی پر کمال یقین اور توکل کے اخلاق حسنہ سے اللہ تو ہمیں مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج ہو دستنگر نہ بنا، اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ یہ بچے طلبا تو یہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بے انتہا قبول فرما، ان کو ہدایت کا چراغ بنا، اے اللہ زندگی کے ہر موڑ پر ان کی رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما، اے اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر ان کی تمام صلاحیتوں کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما، ان سے ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے والدین نے جو نیک توقعات قائم کی ہیں، اللہ ان کو ان سے بڑھ کر کے بنا دے، ان پر اپنا خصوصی فضل فرما، اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما کر اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے فارغ فرما دے، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے، اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور و معمور فرما، اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و جنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اللہ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، اللہ معلوم نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے، ایسی حالت میں ہماری موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما، اے اللہ جو دو نکاح بھی ہوئے ان میں بھی بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، دونوں جوڑوں میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی ہم تلفیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا، ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے اللہ ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما، اے اللہ ان نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کی روزیوں میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما، نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، نکاح کی نسبت سے جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی گئی اس سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور پر اے اللہ ابھی ماضی قریب میں جن کا انتقال ہوا صوفیہ احمد صاحب، اور اے اللہ ابھی جو اطلاع ملی حضرت مولانا قمر زمان صاحب کے اہل کی، اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، اے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، سیاحت سے درگزر فرما، اے اللہ حضرت مولانا کو بھی اور تمام پسماندگان کو اے اللہ صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ان کا سائے عاطفت تادیب صحت و قوت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رکھتے ہوئے ان سے استفادے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ جو مقدمات زیر سماعت ہیں اے اللہ ان کے لیے رہائی کے فیصلے فرما دے، جن کی ضمانت کی درخواستیں دی گئی ہیں ان کو منظوری فرما کر اے اللہ ضمانت عطا فرما کر اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما دے، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ تو ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ شیعیت اور عارضیت اور خارجیت و ناصبیت کے شر سے اور اس کی سازشوں اور غلبے سے اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما، اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی اللہ کے امارت سے نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں کے اندر اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مدہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں۔ اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال رجال کار عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے کارہائے خیر میں، ان کی دینی علمی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر، اے اللہ ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو نعمتیں، جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین، ایمان اور اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ آج کی اس بابرکت مجلس کی مناسبت سے تیرے بہت سے بندے دور و دراز اور اطراف و جوانب سے اس امید پر آئے ہیں جو دعائیں کی جائے گی وہ قبول ہوں گی۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں کا یہی تجربہ ہے، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، بہت سی وہ تمنائیں جو دلوں میں ہیں زبان پر نہیں آ پائی مگر تو ان سے بخوبی واقف ہے، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اے اللہ اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دامن مراد کو بھر دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، جل جلالہ یا رب العالمین۔